أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج بھی خدا تعالیٰ کی صفات رزاق اور رازق کا مضمون ہی جاری رہے گا اور ممکن ہے اگلے ایک دو خطبات میں بھی یہی مضمون جاری رہے. سب سے پہلی سورہ البقرہ کی 213 آیت ہے جس میں ذکر ملتا ہے زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دنیا کی زندگی خوبصورت کر کے دکھائی گئی ہے اور یہ ان لوگوں سے تمسخر کرتے ہیں جو ایمان لائے, اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ قیامت کے دن ان سے بالا ہوں گے اور اللہ جسے چاہے بغیر حساب رزق عطا فرماتا ہے. سورہ بقرہ آیت 213. اس زمن میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کافر جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اسے اس کی جزا کے طور پر دنیا میں ہی کچھ دے دیا جاتا ہے, مگر مومن کے نیک کام اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے اور اس کی اطاعت کے بدلے اسے دنیا میں بھی رزق عطا فرماتا ہے. حضرت عائض بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اس رزق میں سے کچھ ملے بغیر اس کے کہ اس نے وہ مانگا ہو یا دل میں اس کی لالچ رکھی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے ذریعے اپنے رزق کو وسعت دے, اور اگر اسے اس چیز کی حاجت نہ ہو تو اسے کسی ایسے شخص کی طرف بھیج دے جو اس چیز کا اس شخص سے زیادہ حاجت مند ہو. حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں خدا رحیم ہے مگر وہ غنی اور بے نیاز بھی ہے. جب انسان اپنے ایمان کو استقامت کے ساتھ مدد نہ دے تو خدا تعالیٰ کی مدد بھی منقطع ہو جاتی ہے. بعض لوگ آدمی صرف اتنی سی بات سے دہریہ ہو جاتے ہیں کہ ان کا لڑکا مر گیا یا بیوی مر گئی یا رزق کی تنگی ہو گئی, حالانکہ یہ ایک ابتلاء تھا, اس میں پورا نکلتے تو انہیں اس سے بڑھ کر دیا جاتا, اور رزق کی تنگی سے پراگندہ دل ہونا مومن کا کام اور متقی کا شیوا نہیں. اس کے معنی ہے کہ جو پراگندہ دل ہو وہ پراگندہ روزی رہتا ہے. اول تو صادقوں کے سوانے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے خود اپنے تئیں پراگندہ روزی بنا لیا, خود ہی بنا لیا. یعنی دیکھو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے, بڑے معزز, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر سب کو دشمن بنا لیا, کاروبار میں بھی فرق آ گیا, یہاں تک کہ اپنے شہر سے بھی نکلے. یہ بات خوب یاد رکھو کہ سچی تقوی ایسی چیز ہے جس سے تمام مشکلات حل ہو جاتی ہیں اور کل پراگندگیوں سے نجات ملتی ہے. سورہ المائدہ کی آیت 115. قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا واخرنا و آیت امن کا ورزقنا وانت خیر الرازقین. حضرت سعد بن مالک سے روایت ہے کہ بہترین ذکر وہ ہے جو پوشیدہ ہو اور بہترین رزق وہ ہے جو کفایت کر جائے, اور رزق بہترین وہ ہے جو پوشیدہ ہو. اس کا مطلب کیا بنتا ہے جبکہ قرآن کریم میں یہ بھی آتا ہے اما بے نعمت رب کا فحدث. تو دراصل بات یہ ہے کہ ذکر جو پوشیدہ ہو جس ذریعے سے اس نے حاصل کیا ہے, جس محنت سے حاصل کیا ہے, اس کو وہ ظاہر نہیں کرتا. اور ساتھ ہی فرمایا کفایت کر جائے تو وہ شخص, وہ رزق بہتر ہے جو کسی نے اپنی محنت سے کمایا ہو اور اس کو دکھاوے کے طور پر ظاہر نہ کرتا ہو اور پھر اسی سے اس کو کفایت کر جائے. نصرت احمد بن حنبل کی روایت ہے. یہ حضرت عطا بن یسار سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عمر بن خطاب کی طرف کوئی, حضرت عمر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کی طرف کوئی چیز بطور عطیہ ارسال فرمائی. حضرت عمر نے وہ واپس بھجوا دی. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم نے اسے کیوں واپس بھیجا؟ انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ, کیا آپ نے ہی ہمیں یہ نہیں بتایا کہ تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ تم کسی سے کوئی چیز نہ لو؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ حکم تو کسی سے کوئی چیز مانگنے کے بارے میں تھا, مگر جو چیز مانگے بغیر کسی کو ملے تو وہ ایک رزق ہے جو اللہ تعالیٰ اسے دے رہا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرض کی, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, میں کبھی کسی سے کوئی چیز نہ مانگوں گا, اور اگر بغیر مانگے کوئی چیز میرے پاس آئی تو ضرور اسے قبول کر لوں گا. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, لے اول لینا و آخرنا. اس سے ظاہر ہے کہ اس دعا کا اثر حواریوں کے لیے نہیں تھا, ورنہ معاہدہ کوئی ایسی چیز ہے کہ صرف حواری ہی اس سے مستفید ہوں گے, بلکہ عام رزق مراد ہے, جیسا کہ آگے خود تشریح کی ہے, ورزقنا وانت خیر الرازقین. انی منزلہ علیکم, یہاں علماء کی بحث ہے, بعض کہتے ہیں کہ فینی اعذبہ عذابا, سن کر وہ ڈر گئے, مگر میرے نزدیک یہ دعا کی گئی ہے اور یقیناً قبول ہوئی. دیکھتے نہیں عیسیٰ کے نام لیوں کے پاس کتنا رزق ہے, کتنی دولت ہے, یہاں تک کہ دن میں کئی بار لباس تبدیل کرتے اور نئے سے نئے کھانے کی وجہ سے گویا ہر روز ان کی عید ہوتی ہے. عید الاولنا و آخرنا کے لفظ کا اثر ہے. اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ آج کل کی عیسائی دنیا کے بارے میں گمان میں بھی نہیں آ سکتا کہ کیوں ان پر اتنے رزق کی فراخی ہے, حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہی تھی جو سورہ مائدہ میں مذکور ہے, جس کے نتیجے میں ان کی آخرین کو بھی کثرت سے رزق عطا فرمایا گیا ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں, صحابہ کرام کے نمونے ایسے ہیں کہ کل انبیاء کی نظیر ہیں, خدا کو تو عمل ہی پسند ہیں. یعنی صحابہ میں پرانے انبیاء کی شان ملتی ہے, ہر قسم کے نبیوں کے نمونے پر کوئی نہ کوئی صحابی موجود ہے. انہوں نے بکریوں کی طرح جان دے دی, اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے نبوت کی ایک ہیکل آدم سے لے کر چلی آتی تھی اور سمجھ نہ آتی تھی, مگر صحابہ کرام نے چمکا کر دکھلا دی اور بتلا دیا کہ صدق اور وفا اسے کہتے ہیں. قرآن شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ حواریوں کو عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت پر شک تھا, جبھی تو معاہدہ مانگا اور کہا نعلم ان قد صدقتنا, تاکہ ہمیں ثابت ہو جائے ہم پر تیرا جھوٹا یا سچا ہونا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نزول معاہدہ سے بیشتر ان کی حالت نالموں کی نہ تھی, کہ جیسی بے آرامی کی زندگی انہوں نے بسر کی اس کی نظیر کہیں نہیں پائی جاتی. صحابہ کرام کا گروہ عجیب گروہ قابل قدر ہے اور قابل پیروی ہے. ان کے دل یقین سے بھر گئے تھے. جب یقین ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ اول مال وغیرہ دینے کو جی چاہتا ہے, پھر جب بڑھ جاتا ہے تو صاحب یقین خدا کی خاطر جان دینے کو بھی تیار ہو جاتا ہے. اب سورہ انفال کی آیت 127, وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے اور زمین میں کمزور شمار کیے جاتے تھے اور ڈرا کرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچٹ نہ لے جائیں, اس نے تمہیں پناہ دی, اپنی نصرت سے تمہاری تائید کی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا تاکہ تم شکر گزار بنو. ترمذی میں ہے, حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ فلاح پا گیا جس نے اس حال میں فرما برداری اختیار کی جبکہ اس کا رزق صرف اسی قدر ہو جس میں وہ مشکل گزارا ہوتا ہو, اور اللہ تعالیٰ نے اس کی قناعت بخشی ہو. تو یہ ہمارے تجربے میں ہے کہ بہت سے MD بھی ایسے ہیں جو بہت ہی غربت میں گزارا کرتے ہیں اور پھر بھی چندے ادا کرتے ہیں, کیونکہ وہ قناعت کرنے والے ہیں اور تھوڑا رزق کمانے کے باوجود اسی میں سے بچاتے ہیں. میرے اپنے تجربے میں یہ بات آئی ہے. ایک دفعہ سفر کے دوران ایک اسٹیشن کے پاس کو رہن کرے تو ایک بہت ہی غریب آدمی نے کچھ پیسے جمع کر کے, جو ظاہر تھا کہ غریب آدمی ہے, پیسے جمع کر کے چندے کے طور پر دے دیے. اور ایک بہت امیر آدمی کے ہاں دولت تھی جس کا چندہ کچھ نہیں تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ میں تمہارے ہاں روٹی نہیں کھاؤں گا, میں اس غریب کے ہاں کھاؤں گا, کیونکہ اس نے اپنے پیسے میں سے خدا کی خاطر پیش کیا ہے. تو جو بھی ہو غریبانہ لقمہ وہ میرے لیے بہتر ہے. تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ حقیقت میں وہ لوگ جو رزق میں سے محنت کر کے کماتے ہیں اور بچت کر کے پھر چندے دیتے ہیں, ان کے چندے تو ناقابل یقین حد تک زیادہ ہوتے ہیں. کہنے کو چند پیسے ہیں مگر ہوتے بہت زیادہ ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی کتب میں چند آنے پیسے دینے والوں کا ذکر فرمایا ہے. اب جو اس کثرت سے لاکھوں کروڑوں مل رہے ہیں, یہ انہی پیسوں کی برکت ہے. اس لیے خام خواہ اپنے دل میں متکبر نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے زمانے میں اتنے رقم ہوئی, اتنے اموال قربان کیے جاتے ہیں. یہ سارے انہی پیسوں کی برکت ہے جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قربان قربانی کی طور پر دیے تھے. سورہ ہود, وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. اور زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ پر ہے, اور اس کا عارضی ٹھکانہ بھی جانتا ہے اور مستقل ٹھہرنے کی جگہ بھی. ہر چیز ایک کھلی کتاب میں ہے. پھر ہے وقائع من دابۃ لا تحمل رزقها اللہ یرزقها وإیاکم وهو السمیع العلیم. اور کتنے ہی زمین پر چلنے والے جاندار ہیں جو اپنا رزق نہیں اٹھائے پھرتے, کہ اللہ ہی ہے جو انہیں رزق عطا کرتا ہے اور تمہیں بھی, اور وہ خوب سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ایک ذمہ دار اس نقطے کو خوب سمجھتا ہے کہ غلہ کے حصول کے لیے زمین کی کاشت اور پھر اس میں تخم ریزی آبرسانی کی ضرورت ہے, اور وہ باوجود اللہ تعالیٰ کو غیر الرازقین جاننے اور وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها پر ایمان لانے کے محنت کرتا اور ان اسباب سے کام لیتا ہے. ایک بیوقوف سے بیوقوف شخص بھی مانتا ہے کہ آنکھیں بند کر لیں تو زبان سے نہیں دیکھ سکتے, اور مشک کا منہ اگر کھول دیں تو ضرور ہے کہ پانی سے خالی ہو جائے گی. غرض یہ تو سب جانتے ہیں کہ سلسلہ اسباب کا مسببات سے وابستہ ہے, اور ہر ایک فعل کا ایک نتیجہ ہے, اور خدا تعالیٰ کے قواعد و ضوابط اٹل ہیں. مگر بڑے تعجب کی بات ہے کہ بئی ہمہ لوگ دین میں بدعمالی اور نیک عمالی کے نتائج سے غافل ہیں, اور جنت تو بغیر کسی صالح عمل اور ایمان صالح کے حاصل کرنا چاہتے ہیں. دین کے بارے میں ان اللہ غفور الرحیم, ان اللہ علی کل شئ قدیر, ہر چیز پر قادر ہے, پڑھنے میں بہت دلیر ہیں. یعنی اسی بات کو سمجھتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے, وہ بخش دے گا تو بخش دے گا. حضرت خلیفۃ المسیح اول مزید فرماتے ہیں, قائم من دابۃ, ہجرت کرتے ہوئے یہ فکر کہ خرچ کا کیا حال ہوگا, اس کے جواب میں فرماتا ہے, مگر اس سے یہ مراد نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ رہو. ہجرت کرتے ہوئے یہ فکر کہ خرچ کا کیا حال ہوگا, اس میں مہاجرین بھی ہمارے جو آج کل کے زمانے کے ہیں, وہ نیک دل مہاجرین بھی جو ہجرت کرتے ہیں اور توکل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ہی خرچ کا انتظام فرما دے گا. مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ رہو. دیکھو وہی جانور جو گھونسلے میں کچھ نہیں رکھتے, وہ بھی آخر سفر کی مشقت اٹھاتے ہیں, کاوش کرتے ہیں, محنت سے پرائے فضل کرتے ہیں. ایک اور جگہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اللہ یرزقها وإیاکم, مہاجرین کے رزق کا بھی اللہ متکفل ہے. جانور گھسے کچھ راستہ لے کر محنت ضرور کرتے ہیں, بس پاؤں توڑ کر ایسا کرنا جائز نہیں. حضرت عبدالعزیز وسیم عوض علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اور خدا سے کوئی روٹی مانگے تو کیا نہ دے گا, اس کا وعدہ ہے ما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقہا. کتے بلی بھی تو اکثر پیٹ پالتے ہیں اور کیڑوں مکوڑوں کو بھی رزق ملتا ہے. ہم مزید فرماتے ہیں زمین پر کوئی بھی ایسا چلنے والا نہیں جس کے رزق کا خدا آپ متکفل نہ ہو. سورہ ہود آیت 89. قال یا قوم ارأیتم ان کنتم علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وإلیہ انیب. ترجمہ. اس نے کہا اے میری قوم مجھے بتاؤ تو صحیح اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن حجت پر قائم ہوں اور مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ رزق عطا کرتا ہے, پھر بھی کیا میں وہی کروں جو تم چاہتے ہو, جبکہ میں کوئی ارادہ نہیں رکھتا کہ جن باتوں سے تمہیں منع کرتا ہوں خود میں وہی کرنے لگ جاؤں. میں تو صرف حسب توفیق اصلاح چاہتا ہوں اور اللہ کی تائید کے سوا مجھے کوئی مدد حاصل نہیں, اسی پر میں توقع کرتا ہوں اور اسی کی طرف جھکتا ہوں. ابو تمیم جیشانی روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے, وہ ضرور تم کو ویسے ہی رزق عطا کرے گا جیسے پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے. پرندے خالی پیٹ صبح جاتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر واپس آ جاتے ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ رزقنی منہ میں بدمعاملی رزقنی منہ کا ترجمہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں بدمعاملگی نہیں کرتا. ترجمہ نہیں, اپنے متعلق فرما رہے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے رزقنی منہ, مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے رزق عطا فرمایا ہے, میں بدمعاملگی نہیں کرتا یعنی دین میں دھوکہ نہیں کرتا, پھر بھی مجھے خدا نے اپنی جانب سے بہت عمدہ رزق دے رکھا ہے. تم کیوں ولا تنقص المکیال والمیزان پر عمل نہیں کرتے؟ میری مثال سے ظاہر ہے کہ حصول رزق معطول کی کمی پر موقوف نہیں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس کو راضی کرنے کے لیے جو شخص ہر ایک بری سے بچتا ہے اس کو متقی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو متقی کے لیے وعدہ کرتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو اللہ تعالیٰ کے لیے تقویٰ اختیار کرتا ہے تو ہر مشکل سے اللہ تعالیٰ اس کو رہائی دے دیتا ہے. لوگوں نے تقویٰ کے چھوڑنے کے لیے طرح طرح کے بہانے بنا رکھے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ جھوٹ بولے بغیر ہمارا کاروبار نہیں چل سکتا, اور دوسرے لوگوں پر الزام لگاتے ہیں کہ اگر یہ سچ کہا جائے تو وہ لوگ ہم پر اعتبار نہیں کرتے. پھر بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ سود لینے کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا, ایسے لوگ کیوں کر متقی کہلا سکتے ہیں؟ خدا تعالیٰ تو وعدہ کرتا ہے کہ میں متقی کو ہر ایک مشکل سے نکالوں گا اور ایسے طور سے رزق دوں گا جو گمان اور وہم میں بھی نہ آ سکے. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے جو لوگ ہماری کتاب پر عمل کریں گے ان کو ہر طرف سے اوپر سے اور نیچے سے رزق دوں گا. پھر فرمایا ہے کہ بس سماع رزقکم, جس کا مطلب یہ ہے رزق تمہارا تمہاری اپنی محنتوں اور کوششوں اور منصوبوں سے وابستہ نہیں, وہ اس سے بالا تر ہے. یہ لوگ ان وعدوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور تقویٰ اختیار نہیں کرتے. جو شخص تقویٰ اختیار نہیں کرتا وہ معاصی مغرق رہتا ہے اور بہت ساری رکاوٹیں اس کی راہ میں حائل ہو جاتی ہیں. سورہ ابراہیم آیت 33. اللہ الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره وسخر لكم الانهار. کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی اتارا, اس کے ذریعے کئی پھل نکالے جو تمہارے لیے رزق کے طور پر ہیں, اور تمہارے لیے کشتیاں مسخر کیں تاکہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلیں, اور تمہارے لیے دریاؤں کو مسخر کر دیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روز جب کہ آپ کا روح مبارک ملک شام کی طرف تھا یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے اللہ ان کی دلوں کو ہماری طرف موڑ دے. پھر آپ نے عراق کی طرف رخ کیا اور ایسی دعا کی. پھر آپ نے ہر افق کی طرف رخ کر کی یہ دعا مانگی, اللہم ارزقنا من ثمرات الارض بارک لنا فی مدنا وسائنا, یعنی اے اللہ ہمیں زمین کے ثمرات میں سے رزق عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے مد اور سا میں برکت ڈال دے. حضرت علامہ فخر الدین رازی سورہ ابراہیم کی شاید سے فاخرج من ثمرات رزق لکم کی تفسیر کرتے ہوئے تائید کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پھلوں کو اس لیے نکالا ہے کہ وہ ہمارے لیے بطور رزق کے ہوں, اور اس سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مکلف مخلوق کو غیر خیر اور نفع پہنچانے کی غرض سے ان پھلوں کو پیدا کیا ہے. کیونکہ انسان اسی وقت احسان بنتا ہے جب احسان کرنے والا احسان کیے جانے والے کو نفع پہنچانے کی غرض سے کو فیل کرتا ہے. اب روزانہ ہر احمدی یا غریب ہو امیر ہو کچھ نہ کچھ پھل اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کے طور پر کھاتا ہے, اور پھل کھاتے وقت سوچتا بھی نہیں کہ پھل کس طرح پیدا کیا گیا, کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو اگایا مٹی میں سے اور ایک ہی پانی سے وہ مٹی وہ درخت پلایا پانی پلایا گیا اور پھر طرح طرح کے پھل اس میں لگتے ہیں. تو یہ حیرت انگیز نظام ہے, اگر اس پر غور کرو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی شان ہے, کس شان سے ہمیں رزق عطا فرمایا ہے. ہر پھل جو انسان استعمال کرتا ہے اس میں ایک عظیم شان نشان ہے اللہ تعالیٰ کے رزاق ہونے کا. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی رزق سورہ الناس, فما الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم ہم فی سواء افمن نعمت اللہ یجحدون, اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض دوسروں پر رزق میں فضیلت بخشی ہے, بس وہ لوگ جنہیں فضیلت دی گئی ہے وہ کبھی اپنے رزق کو ان کی طرف جو ان کے متاعت ہیں اس طرح لوٹانے والے نہیں کہ وہ اس میں ان سے برابر ہو جائیں. پھر کیا وہ اس حقیقت کے جاننے کے باوجود اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے جب کوئی کسی ایسے شخص کو دیکھے جسے جسمانی نشو و نما اور رزق کے لحاظ سے اس پر فضیلت دی گئی ہو, اسے چاہیے کہ وہ اپنے سے کم حیثیت والے کی طرف بھی نظر کرے. ایسا کرنا اس بات کے زیادہ قرین قیاس ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ہونے والے انعامات کی نہ قدری نہ کر بیٹھے. اب یہ ایک بہت ہی عمدہ اور عظیم شان اصول بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہر غریب اور کمزور آدمی سے غریب تر اور کمزور آدمی بھی کوئی نہ کوئی ہوگا, بجائے اس کے صرف اوپر کی طرف دیکھے کون مجھ سے زیادہ اچھا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کے دل میں حسد پیدا ہو, وہ اگر اپنے سے کم تر کو دیکھے تو جذبہ شکر پیدا ہوگا کہ الحمدللہ میں اس سے ہر لحاظ سے بہتر ہوں. سنن ابن ماجہ کتاب التجارات, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جنس کو بازار میں لانے والے کو رزق دیا جاتا ہے اور ذخیرہ اندوزی کرنے والا ملعون ہوتا ہے. اور یاد رکھیں کہ ذخیرہ اندوزی کر کے رزق کی قیمت بڑھانا بہت بڑا گناہ ہے, اور کئی لالچی اور حریص لوگ اس غرض سے سندھ میں میرا تجربہ ہے تھرپاپر کے علاقے میں کہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے دانے کہ جب بہت مہنگے ہو جائیں گے تو پھر ہم ان کو سود پر دیں گے, اور جتنا وہ غریب ہندو اس علاقے کے کماتے تھے سارا سال میں وہ ان پرانے دانوں کی نظر ہی ہو جایا کرتا تھا اور سود پھر چڑھ جاتا تھا. تو یہ ذخیرہ اندوزی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے, جتنا رزق ہے اس کو بازار میں پھینک دو اور جو بھی قیمت ہے اس سے وصول کرو. جب مہنگائی ہوگی رزق کم ہوگا تو خود بخود سب برابر کا سفر کریں گے, اس لیے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ رزق کو روک کر اس کی قیمت بڑھانا جائز نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بن عثمان بن عفان اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کہ صبح کی نیند رزق سے محروم کر دیتی ہے. اور یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت کی بات ہے کہ صبح جو دیر تک سوتے ہیں وہ رزق سے محروم ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ صبح کے وقت جلدی اٹھنے کی عادت سے رزق میں بہت برکت پڑتی ہے. اب جب ہم صبح سیر پہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ کوڑا اٹھانے والے لوگ بھی اٹھ کے صبح صبح محنت کر رہے ہوتے ہیں. اگر یہ لوگ نہ ہوں تو ہمارے گھر کوڑا کرکٹ سے بھر جائیں. تو اللہ تعالیٰ کا احسان ایسا ہے جو ہر حال میں ہم پر نازل ہو رہا ہے اور ہم اس پر غور نہیں کرتے. بس غور اور فکر کیا کرو کہ خدا تعالیٰ نے یہ کتنا کاروبار انتظام اللہ جاری فرمایا ہے جس کے نتیجے میں ہمیں خدا تعالیٰ کے فضل سے ہر کس کی مشکل سے رہائی ملی ہوئی ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے رزق کیسے عطا کیا اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اور ایسا رزق عطا فرمایا جس سے پہلے بطور الہام بھی اطلاع کر دی گئی تھی. 9 مئی 1884 کو نواب علی احمد خان صاحب جھجر کے نام حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک مکتوب میں تحریر فرمایا، حضرت خداوند کریم کی قبولیت کی ایک نشانی ہے کہ بعض اوقات آپ کی توجہات کو مجھ کو وہ خبر دیتا رہا ہے. پرسوں کے دن بھی ایک عجیب بات تھی کہ ابھی یہاں مخدوم کا منی آرڈر نہیں پہنچا تھا اور نہ خط پہنچا تھا، ایک منی آرڈر آپ کی طرف سے برنگ زرد مجھ کو حضرت خشم میں دکھایا گیا، اور پھر عام مخدوم کے خط سے اس عاجز کو بذریعہ الہام اطلاع دی گئی اور آپ کے معافی ضمیر سے اور خط کے مضمون سے مطلع کیا گیا. اس میں یہ بپیرائے الہامی عبارت بطور حکایت عام مخدوم کی طرف سے یہ فقرہ بھی تھا، میرے خیال میں یہ آپ کی توجہ کا اثر ہے. چنانچہ یہ خط کا مضمون اور معافی ضمیر کا منشا 3 ہندوؤں اور بہت سے مسلمانوں کو بھی بتایا گیا. اذان بعد مخدوم کا منی آرڈر اور خط بھی آ گیا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو رزق دیا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ پہلے اس سے مطلع کر دیا کرتا تھا. یہ روزمرہ کا کام تھا اور صاف ثابت ہوتا ہے کہ رزق خاص طور پر ہر ایک سے رزق اللہ ہی سے ملتا ہے، مگر خصوصی طور پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق عطا کرنے کا انتظام ہوتا تھا. بتاریخ 6 ستمبر 1883 روز پنجشنبہ خداوند کریم نے عین ضرورت کے وقت میں اس عاجز کی تسلی کے لیے اپنے کمال کلام مبارک کے ذریعے سے بشارت دی کہ بس تو ریک روپیہ آنے والے ہیں. 21 روپے بس تو ریک. اب دیکھو کس شان اور کس صفائی سے یہ پورا ہوا ہے. چونکہ اس بشارت میں ایک عجیب بات یہ تھی کہ آنے والے روپیہ کی تعداد سے اطلاع دی گئی اور کسی خاص تعداد سے مطلع کرنا ذات سے غیب دان کا خاصہ ہے، کسی اور کا کام نہیں ہے. دوسری عجیب بر عجیب یہ بات تھی کہ یہ تعداد غیر معہود طرز پر تھی، وہ قیمت مقررہ کتاب سے اس تعداد کو کچھ تعلق نہیں، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کی کتاب کی قیمت جو تھی اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، یہ اس کے علاوہ تھا. بس انہی عجائبات کی وجہ سے الہام قبل وقوع بعض آریوں کو بتلایا گیا. پھر 10 ستمبر 1883 کو تاکیدی طور پر سبارہ الہام ہوا کہ بس تو یک روپیہ آئے ہیں. اس الہام سے سمجھا گیا کہ آج اس پیشگوئی کا ظہور ہو جائے گا. چنانچہ ابھی الہام پر شاید 3 منٹ سے بھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہوگا، ایک شخص وزیر سنگھ نامی بیماردار آیا اور اس نے آتے ہی 1 روپیہ نظر کیا. ہر چند علاج معالجہ اس عاجز کا پیشہ نہیں، اور اتفاقاً کوئی بیمار آ جائے اگر اس کی دوا یاد ہو تو میں ثواب کی غرض سے فلہ دی جاتی ہے. اس میں روپیہ اس سے لے لیا گیا کیونکہ پھر غور خیال آیا یہ اس پیشگوئی کا ایک جزء ہے، یعنی 21 میں سے 1. پھر بعد اس کے ڈاکخانہ میں اپنے مطلب کو بھیجا گیا اس خیال سے کہ شاید دوسری جز بذریعہ ڈاکخانہ پوری ہو. ڈاکخانہ سے ڈاک منشی نے جو ایک ہندو ہے جواب میں یہ کہا کہ میرے پاس صرف 1 منی آرڈر 5 روپیہ کا، اس کے ساتھ ایک کارڈ بھی نسی ہے، میرا غازی خان سے آیا ہے، ثواب 100 ابھی تک میرے پاس روپیہ موجود نہیں، جب آئے گا تو دوں گا. اس خبر کے سننے سے سخت حیرانی ہوئی اور وہ اضطراب پیش آیا جو بیان نہیں ہو سکتا، چنانچہ آج اسی تردد میں سر بزانوں تھا اور اسی تصور میں تھا کہ پانچ اور ایک مل کر تو چھ ہوئے، اب 21 کیوں کر ہوں گے؟ یا الہی یہ کیا ہوا؟ تو اسی استغراق میں تھا کہ یک دفعہ یہ الہام ہوا، بس تو یک آئے ہیں، اس میں شک نہیں، اس الہام پر دو پہر نہیں گزرے ہوں گے کہ اسی روز ایک آریہ کو جو ڈاک منشی کی پہلے بیان کی خبر سن چکا تھا ڈاک خانے میں گیا، اور اس کو ڈاک منشی نے کسی بات کی تقریب سے خبر دی کہ دراصل بس روپیہ آئے ہیں، اور پہلے یوں ہی منہ سے نکل گیا تھا کہ جو میں نے 5 روپیہ کہہ دیا تھا، وہی آریہ 20 روپیہ مائے کارڈ کے جو منشی الہی بس صاحب اکاؤنٹنگ کی طرف سے لے آیا، اور معلوم ہوا کہ وہ کارڈ بھی منی آرڈر کے کاغذ سے نسینہ تھا، اور نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ روپیہ آیا ہوا تھا، اور منشی بس کی تحریر سے جو باہر ڈاکخانہ کے رسید کی تھی یہ بھی معلوم ہوا کہ منی آرڈر 6 ستمبر 1883 کو، یعنی اسی روز جب الہام ہوا، قادیان پہنچ گیا تھا۔ بس ڈاک منشی کا سارا املا انشا غلط نکلا، اور حضرت عالم الغیب کا سارا بیان صحیح ثابت ہوا۔ بس اس مبارک دن کی یادداشت کے لیے 1 روپیہ کی شیرنی لے کر بعض آریوں کو بھی دی گئی، الحمد للہ علی آلائی و نعمائی ظاہرہا و باطنہا۔ چار نومبر 1898 کو حضرت ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب کے نام اپنے مکتوب میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے تحریر فرمایا، آج 4 نومبر 1898 میں خواب میں مجھ کو دکھلایا گیا ایک شخص روپیہ بھیجتا ہے۔ میں بہت خوش ہوا اور یقین رکھتا تھا کہ آج روپیہ 50 آئے گا، چنانچہ آج ہی 4 نومبر 1898 کو آپ کا روپیہ 50 آ گیا۔ الحمدللہ، جزاکم اللہ واسم الجزا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ روپیہ بھیجنا درگاہ الہی سے قبول ہو سکتا ہے، درگاہ الہی میں قبول ہو سکتا ہے۔ 27 جولائی 1903 کا رویا ہے، خواب میں میں نے دیکھا کہ ایک شخص گویا چراغ یا فجا گزارپور سے آیا ہے، اور اس کے پاس کچھ روپے اور کچھ پیسے ہیں، اور کہتا ہے کہ بقیہ چندہ گزارپور سے لایا ہوں۔ میں نے ایک برتن میں روپے پیسے جمع کرا دیے تو معلوم ہوا کہ بہت سے پیسے ہیں۔ میں نے چاہا کہ یہ چندہ کا روپیہ ہے، اس کو گن لیں۔ جب میں نے گننے لگا تو تمام پیسے کشمش کی شکل پر تو ہو گئے۔ اوتیتم کل نعیم ترزقون من فوقکم ومن تحت ارجلکم، یہ حضرت وسیم عوض علیہ السلام کا الہام ہے، 30 اپریل 1904 کا۔ ترجمہ حضرت بشیر احمد صاحب کی طرف سے یہ ہے، تمہیں ہر قسم کی نعمتیں دی گئیں، تمہیں اوپر سے بھی رزق ملے گا اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے بھی۔ اب آج کے خطبے میں یہی مضمون ہے، اور ابھی یہ رزق اور رزاق کا مضمون، رازق اور رزاق کا مضمون آئندہ بھی جاری رہے گا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ایک خطبے میں یا دوسرے خطبے میں یہ مضمون ختم ہو۔ بس ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر اہم جی کو حسب حال بہت رزق عطا فرمائے، اور ایسی طرح رزق عطا فرمائے کہ اس کا وہم گمان بھی نہ ہو، کیونکہ رزق کی تنگی کے خطوط بہت آتے ہیں، اور میں تو سوائے عاجزی سے دعا کرنے کے اور کچھ بھی چارہ نہیں رکھتا۔ تکلیف ہوتی ہے بعض لوگوں کی غربت پر، جہاں تک توفیق ملے ان کی غربت دور کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے، مگر غربت بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، اور ناممکن ہے کہ ہم باوجود خواہش کے سب غربت کو دور کر سکیں۔ بس دعا کریں اللہ تعالیٰ سب احمدیوں کی اور غریب غیر احمدیوں کی بھی غربت دور فرمائے، اور جماعت کو توفیق فرمائے کہ غربت کے خلاف ایک عالمی جہاد کرے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل واللسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وذوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر جائیں